الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا يا صلِّ وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ وہ اسی طرح چیختے چلاتے رہے روتے پیٹتے رہے قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ہم نے بڑا ظلم کیا وقت ضائع کر دیا جو چیزیں قابل قبول تھیں انہیں چھوڑ دیا اور جو نہیں ماننی چاہیے تھیں ان کے پیچھے پڑ گئے عقائد تباہ کیے اعمال تباہ کیے فرمایا لیکن وہ رونا پیٹنا ان کے کام نہیں آتا پھر اسی طرح چیختے چلاتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں برباد کر دیا جیسے کھیتی کاٹ دی گئی ہو یا جیسے آگ بجھا دی گئی ہو نیست و نابود کر دیے گئے اور یاد رکھیں وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے آسمانوں کو یا زمینوں کو یا ان میں جو مخلوق پیدا کر دی ہے یہ کھیل تماشے کے طور پر پیدا نہیں کی اس سارے کا ایک مقصد ہے ایک انجام ہے ہر چیز اپنے نتیجے تک پہنچے گی زمین و آسمان کی چیزوں کو ہم دیکھیں تو ان سب کا حاصل انسان ہے سیارے ستارے چاند سورج آسمانی قوتیں سب متوجہ ہیں زمین کی طرف کسی سے پیداوار ہو رہی ہے کسی سے پھل پک رہے ہیں بارشیں برستی ہیں ہوائیں چلتی ہیں تو جب انسان کی بات آتی ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَخَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا جتنی چیزیں زمین پر پیدا کی ہیں سب تمہارے لیے ہیں تمہاری خدمت کے لیے ہیں گویا ان ساری توجہات جو سیاروں ستاروں فلکیات سے آ کر زمین پہ انقلاب پیدا ہوتے ہیں یہاں تخلیق ہوتی ہے سبزیاں اگتی ہیں فصلیں اگتی ہیں پھل اگتے ہیں پرندے چہچہاتے ہیں جانور پھرتے ہیں تو سب تمہارے لیے ہیں تمہاری کوئی نہ کوئی خدمت کر رہی ہیں انسانیت کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں خلق لکم ما فی الارض جمیعا تو گویا ساری کائنات اللہ نے ایک انسان کی خدمت پہ لگا دی اس کی تخلیق اس کی تربیت اس کی موت اس کا برزخ میں قیام اس کا دوبارہ حشر تو انسان کیا کرے؟ انسان جو تمام چیزوں کا محصل ہے، فرمایا یہ میں نے اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اہل یعرفون. ان کا کام، انسان کا کام معرفت الہی کو حاصل کرنا ہے، اس کو پانا ہے. اس کے لیے برزخ کی انتظار گاہ ہے، اس کے لیے قیامت قائم ہوگی، اس کے لیے دیکھا اور جانچا جائے گا کس نے کس درجے کی معرفت حاصل کی اور کس نے وقت ضائع کر دیا. فرمایا کچھ لوگ اتنے بدبخت تھے کہ وہ دنیا میں اپنی فرصت بھی پوری نہ کر سکے، اتنے مظالم ڈھائے، اتنی نافرمانی کی کہ انہیں جس طرح پھلتی پھولتی کھیتی کو کاٹ دیا جاتا ہے یا جلتی ہوئی آگ کو بجھا دیا جاتا ہے، انہیں اس طرح تباہ کر کے نابود کر دیا گیا دنیا سے. اور اگر غور کرو تو اتنا وسیع نظام آسمانوں کا، اور اس میں پھر آسمانی مخلوق کا، پھر ستاروں سیاروں کا، پھر ان کی توجہات کا، پھر زمین کا، ایک بڑا لمبا اور بڑا مضبوط اور بڑا محفوظ قسم کا ایک ایسا نظام اتنی باریکی سے جوڑ دیا گیا. تو یہ محض کھیل تماشا تو نہیں ہے، بلا مقصد اللہ کریم نے اسے نہیں تخلیق فرمایا. لو اردنا نتخذ اللہ من لتخذناه من لدنا ان کنا فاعلین. اگر ہم نے کھیل تماشا ہی کرنا ہوتا تو پھر اپنی شان کے مطابق کوئی کرتے. یہ تو اللہ کی شان کو زیبا نہیں ہے جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، یہ تو مخلوق کے لیے ہے، اس کا تو معیار یہی ہے. یہاں بعض علماء نے ترجمے اور تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر بیٹے بیوی وغیرہ خاندان پالنا ہوتا تو اگر اللہ کا کوئی فرزند ہوتا، اللہ کی کوئی بیوی ہوتی، اللہ کا کوئی خاندان ہوتا، تو وہ چونکہ اللہ کے ہوتے ان میں بھی الوہیت موجود ہوتی. یعنی یہ جو کچھ جن کو اللہ کے بیٹے بتاتے ہیں، کسی نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کسی نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام یا فرشتے اللہ کی عبادت کیوں کرتے؟ اگر اللہ کے بیٹے ہوتے تو پھر تو ان میں بھی صفت الوہیت ہوتی اور ان کی بھی پوجا کی جاتی، عبادت ان کی بھی کی جاتی، وہ خود اللہ کی عبادت کیوں کرتے؟ انسان کا بچہ انسان ہوتا ہے، وہ قابل ہو یا نالائق ہو، باپ قابل ہو سکتا ہے، بیٹا نالائق ہو سکتا ہے، باپ بہادر ہو سکتا ہے، بیٹا ڈرپوک ہو سکتا ہے، لیکن انسان کا بچہ ہوگا تو انسان. اللہ کی بھی اولاد ہوتی تو بنیادی طور پر اس میں الوہیت تو ہوتی، وہ خود معبود ہوتے. جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں تم ان کو اللہ کی اولاد کہتے ہو، کتنی جہالت ہے. پھر یہ زن و فرزند اور خاندان، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ بھی ایک کھیل تماشا ہے، اور یہ کھیل تماشے اس کی شان کو زیبا نہیں ہیں، یہ مخلوق کے لیے ہیں. یہ بھی ایک ایسا تماشا ہے کہ بندے کو اس طرح اپنے میں مصروف کر، کھیل کس لیے ہوتا ہے؟ کھیل ہوتا ہے بندے کا وقت گزر جاتا ہے، اسے اپنے میں جذب کر لیتا. تو یہ زن و فرزند اور اولاد بیویاں وغیرہ، یہ بھی ایک ایسا کھیل ہے کہ یہ بندے کی زندگی کھا جاتے ہیں. اللہ ان چیزوں سے پاک اور بالا تر ہے. اور پھر اگر اللہ کے فرزند اور بیوی ہوتی تو پھر اس کی شان کے مطابق ہوتی، یعنی وہ بھی معبود ہوتے، اللہ کا خاندان ہوتا تو ان کی بھی عبادت کی جاتی، ان میں بنیادی طور پر الوہیت ہوتی. تو تم کبھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے ہو، عیسائی حضرت مریم کو اللہ کی بیوی کہہ دیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیتے ہیں، تو وہ تو خود اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان میں تو الوہیت نہیں تھی، کھاتے پیتے تھے، عام انسانوں کی طرح رہتے تھے، لباس پہنتے تھے، پیدا ہوئے، بچپن گزارا، جوان ہوئے، فوت ہوئے، دفن ہو گئے، قبر مبارک میں چلے گئے. تو یہ تو الوہیت کی صفت اس میں نہیں ہے، یہ تو ساری مخلوق کے اوصاف ہیں. بل نقذف بالحق علی الباطل ویدمغه فاذا هو ظاہق. لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ باطل جب حد سے بڑھتا ہے تو اس پر حق کو کھینچ مارتے ہیں، وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے، فیدمغه، اسے تباہ کر دیتا ہے. باطل ہمیشہ نہیں رہتا، باطل کے پاس معدود وقت ہوتا ہے اور ایک حد تک اسے برداشت کیا جاتا ہے. جب وہ حد سے بڑھنے لگتا ہے تو اللہ کریم اس پر حق کی ضرب لگاتے ہیں جو اسے تباہ کر دیتی ہے. فیضا و ظاہق، بس وہ نابود ہو جاتا ہے. وَلَكُ الْمُلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. اور لوگو، تم جو یہ باتیں بناتے ہو اور باطل پر بھروسہ کر کے باتیں کرتے ہو، تمہارے لیے تباہ، باطل خود تباہ ہو جانے والا ہے، تمہاری مدد کہاں کرے گا، تم نے بھی اپنے لیے تباہی خرید لی، نامرادی خرید لی، بربادی خرید لی. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمینوں اور آسمانوں کا جو کچھ بھی ہے، ہر ذرہ اللہ کے لیے ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. اور جو اس کے مقربان بارگاہ ہیں، اس کے مقرب فرشتے ہیں یا اس کے مقرب بندے ہیں، جو اس کی بارگاہ میں بہت مقرب ہیں، وہ بھی اس کی عبادت سے سر نہیں چٹھاتے، وہ اپنی بڑائی میں مبتلا نہیں ہوتے. لا یستکبرون عن عبادتہ، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے اپنی بڑائی میں گرفتار نہیں ہوتے، اللہ کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں اور ہمیشہ اس کے سامنے سرنگون رہتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں. ولا یستحسرون، بلکہ اس کے مقربین تو اس کی عبادت سے تھکتے بھی نہیں، یعنی ہمہ وقت عبادت میں لگے رہتے. نہ تھکنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ فلاں اس کام سے نہیں تھکتا، اس کا مطلب ہے اس کام کو کثرت سے کرتا ہے، کرتا ہی رہتا ہے. تو فرمایا جو اس کے مقربان بارگاہ ہیں، یہ بھی ایک نیا تماشا ہے نا، کہ جو مقرب بارگاہ ہے اس کی پوجا شروع کر دو، یہ وہ تو خود عبادت کرتا ہے، تم اس کی عبادت کیا کرو. جتنا کوئی مقرب ہے اللہ کی بارگاہ میں، اتنی زیادہ وہ عبادت کرتا ہے. اب انسان کو اللہ کریم نے ایسے سلیقے، ایسے طریقے اور ایسا دین دیا ہے کہ اس کا سونا بھی عبادت ہو جاتا ہے، جاگنا بھی عبادت ہو جاتا ہے. جیسے ارشاد ہے کہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کر کے کوئی اٹھ کے فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، تو ساری رات گویا وہ با جماعت نماز میں کھڑا رہا، اس کو اس طرح ثواب ملتا، حالانکہ وہ سویا رہا تو اس کا سونا بھی عبادت ہو گیا. دنیا کا کوئی کام جو اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کیا جائے اور آپ کے حکم کے مطابق کیا جائے، وہ ثواب ہے اور وہ دین بن جاتا ہے. مومن کی دنیا بھی دین ہے. اس کے علاوہ جو عبادت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، وہ اس سے الگ، وہ تو ہے ہی، جو سرے سے عبادت ہے وہ تو ہے ہی، باقی جو اس کے کام ہیں وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں میرے مقربین جو ہیں وہ تو عبادت کرتے تھکتے ہی نہیں، عبادت ہی کرتے رہتے ہیں. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، رات دن یعنی ہم وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اکتاتے نہیں ہیں کہ جی بڑا ہو گیا، اب تھک گئے ہیں، اب طبیعت بھر گئی ہے، اب اکتا گئے، ایسا نہیں ہوتا. رات دن اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. جتنے کام کرتے ہیں معمولات میں اللہ کی یاد موجود ہے، جتنی باتیں کرتے ہیں اللہ کی عظمت کا خیال رکھتے ہیں، کوئی ایسی بات منہ سے نہیں نکالتے جو اللہ کو پسند نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ ہو، کوئی ایسا کام نہیں کرتے. ہم وقت اللہ کی یاد سے دل کو آباد رکھتے ہیں، اور اس یاد میں ان کو وہ حضوری یا لذت حضوری نصیب ہوتی ہے کہ اس سے تھکتے نہیں، اکتاتے نہیں. ام اتخذوا آلہة من الارض ہم ینشرون، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کو معبود بنا لیا ہے، زمین پر اپنے معبود بنا رکھے ہیں، کیا یہ زمینی مخلوق جو تم نے بطور معبود اختیار کر لیا، یہ تمہارا حشر کرے گی، تمہیں قیامت کے میدان میں کھڑا کرے گی، یا اللہ کرے گی؟ انہوں نے تم سے حساب کتاب لینا ہے، یا انہیں خود حساب کتاب دینا ہے اور اللہ کریم نے لینا ہے؟ یعنی ذرا سوچو تو صحیح، جو اللہ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھتا ہے تو کیا اس معبود نے اس سے حساب کتاب لینا ہے کہ اس کو معبود سمجھ کر اس کی خدمت کر رہا ہے، اطاعت کر رہا ہے؟ جب حساب کتاب اللہ نے لینا ہے، حشر اس نے کرنا ہے، کھڑا اس نے کرنا ہے، قیامت میں اس نے بلانا ہے، تو پھر عبادت کا مستحق بھی وہی اکیلا ہے جس نے نعمتیں بھی دی ہیں اور جس نے نعمتوں کا حساب بھی لینا ہے. اور فرمایا یہ تو سوچا ہوتا تم لوگوں نے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود بھی ہوتا، عبادت کا مستحق ہوتا، کوئی دوسرا حاکم بھی ہوتا، کسی دوسرے کا حکم بھی چلتا، تو یہ آسمان و زمین تو اب تک، یہ کائنات تو تباہ ہو چکی ہوتی. اگر دو معبود ہوتے تو کہیں تو ان میں کلیش آ جاتا، کہیں ان میں ایک کوئی اور بات کہتا، دوسرا اور کہتا، ایک کہتا دن ہونا چاہیے، دوسرا کہتا رات ہونی چاہیے، ایک کہتا بارش ہونی چاہیے، دوسرا کہتا دھوپ ہونی چاہیے، ایک کہتا انسان کی شکل ایسی ہونی چاہیے، دوسرا کہتا نہیں ایسی ہونی چاہیے، مخلوق کو رزق اس طرح ملنا چاہیے، دوسرا کہتا نہیں اس کو نہیں اس کو ملنا چاہیے، کہیں تو اختلاف ہوتا. زمین کے ادنا ذرے سے لے کر جہاں تک تمہاری تحقیقات پہنچتی ہیں، دیکھ لو تمہاری سائنس جہاں تک پہنچتی ہے، تمہاری طب جہاں تک پہنچتی ہے، تمہاری تحقیق جہاں تک پہنچتی ہے، ہر چیز ایک لگے بندے نظام میں بلا چوہوں چراں چل رہی ہے. بنے ہوئے قوانینوں اصولیات کے تحت ہر ذرہ اپنا کام کر رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایک ہی ہستی ہے جس کے حکم کے سب تابع، کوئی دوسرا اس کے مقابلے میں اختلاف رائے والا نہیں ہے، کوئی دوسرا اس کے مقابلے میں رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے، کہ ایک ہی ہستی ہے جو واحد ہے، لا شریک ہے، جس کا کوئی دوسرا نہ مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ ثانی ہے، کوئی اس کے احکام کو روکنے والا یا اختلاف رائے کرنے والا نہیں ہے. ایک ادنا ذرے سے لے کر سورج تک ہر چیز کی تحقیق کر لو تو ثابت ہوگا کہ ہر چیز ایک ہی لگے بندھے نظام میں اپنے فرائض ادا کر رہی ہے، اپنی ڈیوٹی ادا کر رہی ہے. تو اگر اس میں دو معبود ہوتے لفسدتا، یہ زمین و آسمان تباہ ہو چکے ہوتے، ایک کچھ کرتا دوسرا کچھ کرتا، یہ نظام اس طرح سے نہ چلتا کہ صدیوں بے چوں و چراں اپنی روش پہ چل رہا ہے. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون, وہ اللہ پاک ہے جو یہ خرافات اس کی طرف منسوب کرتے ہیں, سب سے اس کی ذات بہت بلند اور بالا اور پاک ہے. اور ساری کائنات, زمینوں آسمانوں کا, ساری مخلوق کا قبلہ عرش ہے. جس طرح ملک کا پرائم منسٹر سیکرٹریٹ ہوتا ہے کہ سارے ملک کی نیک و بد خبر وہاں جاتی ہے, سارے احکام وہاں سے آتے ہیں, تو وہ جو کائنات کا سیکرٹریٹ ہے وہ عرش ہے. اور اللہ عرش کا بھی رب ہے, یعنی عرش کو بنانے والا, اس کو قائم رکھنے والا, اس میں یہ نظام چلانے والا بھی وہ اکیلا ہے. آپ کائنات کی بات کرتے ہو, کائنات کا جو مرکز ہے, جو سیکرٹریٹ ہے, جہاں سے ساری کائنات کی تخلیق کے احکام آتے ہیں, کائنات بنتی ہے, اس کی زندگی موت کے فیصلے ہوتے ہیں, اس کی روزی رزق کے فیصلے ہوتے ہیں, اس کے کام اور اس کی فرائض کے فیصلے ہوتے ہیں, اس کا بھی وہ رب ہے. اس کو بھی تخلیق بھی اس نے کیا, بنایا بھی اس نے, چلا بھی وہی رہا ہے, کوئی دوسرا وہاں دم مارنے والا نہیں. فسبحان اللہ رب العرش, پاک ہے اس کی ذات, وہ پاک ہے, اور وہ عرش کا بھی رب ہے, مالک ہے. اما یصفون, یہ لوگ جو خرافات جوڑتے ہیں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بناتے ہیں اور ان کی کہتے ہیں بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا تقرب عطا کر دیں گے, میاں اللہ نے اپنے قرب کے بھی طریقے بنا دیے, ان کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے, کتابیں نازل فرمائیں, اور قرب الہی کو تلاش کرنے کے سلیقے بتا دیے. ایجاد بندہ یہ اپنی طرف سے بنانے سے یہ نہیں بنتا. لا یسأل عما یفعل, وہ جو بھی کرتا ہے اس پر سوال نہیں کیا جا سکتا. سوال پوچھتا ہے وہ جو بالا ہو, بھئی یہ آپ نے کیوں کیا, کیسے کیا. بعض پرس وہ کرتا ہے جو اپنے سے بڑا ہو, اس کا تو کوئی ساتھ کا بھی نہیں, اس سے بڑا کون, اس سے پوچھنے والا کون ہوگا. وہ مالک ہے, وہ جو چاہے کرے, کوئی اس کی ذات کے مقابلے میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں کرتا. بہم یو سالون, اور تم سے تو پوچھا جائے گا. تم ان باتوں کی فکر کرو جن کا کل تم نے جواب دینا ہے. وہم یو سالون, اور باقی سب سے مخلوق سے تو باز پرسو. ایک ایک ذرہ ہوا کا, ایک جھونکا بارش کا, ایک ایک قطرہ بھی اس کی بارگاہ میں جواب دے ہے کہ تمہارے ذمہ کیا تھا, تم نے کیا کیا. تو مخلوق جواب دہی کے شکنجے میں ہے, اسے اپنا جواب دینا ہے. اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ان چیزوں پہ توجہ دیجئے جن کا آپ سے پوچھا جائے گا, جن کا آپ سے سوال ہوگا. اور کوئی ایسی ہستی نہیں جو اللہ سے سوال کر سکے. وہ مالک ہے, وہ مختار ہے, وہ جو چاہے کرے. ام اتخذوا من دونہ آلہا, اس سب کے باوجود پھر لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ اگر اس پہ مصر ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی دین ہے, تو میرے حبیب ان سے فرمائیے قل ہاتوا برہانکم, کوئی دلیل پیش کرو, عقلی یا نقلی, کوئی دلیل پیش کرو. عقلاً ویسے کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے تم, کہ عقل خود عاجز ہے اور اسے پروردگار کو ماننا پڑتا ہے. عقل کو ایک سرے پر پہنچنا پڑتا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ کا انکار کسی نے نہیں کیا, سب مانتے ہیں، مانتے اپنے طریقے سے، اس کی ذات اس کی صفات اپنی طرف سے گھڑ رکھی ہیں. کوئی کہتا ہے اس کی اولاد بھی ہے، کوئی کہتا ہے اس کی بیوی ہے، کوئی کہتا ہے اس کے بیٹے ہیں، کوئی کہتا ہے اس کی بیٹیاں. اعلیٰ مانتے اللہ کا. مشرکین و کفار بھی انبیاء سے کہتے تھے کہ نہیں نہیں یہ نبی نہیں ہے، اس کے پاس یہ کتاب حقیقی نہیں ہے، اس نے اللہ پر جو افترا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ ہوا. اس کا مطلب ہے ان کا بھی ایک تصور تو اللہ کا تھا، لیکن اس تصور کو کفر قرار دیا گیا اور کہا یہ عبادت دوسروں کی کرتے ہیں، معبود گھڑ لیے ہیں انہوں نے. تو اللہ کو ماننا بھی وہ ماننا ہے جس طرح اللہ کا نبی منوائے، وہ ایمان ہے. از خود ایک تصور گھڑ لینا وہ ایمان نہیں ہے. فرمایا ان سے کہیے آتو برہانکم ھذا ذکر من معی، عقلن تم نہیں مان سکتے، نقلن جتنے نبی آئے، جتنی کتابیں آئیں، جتنے صحیفے آئے، کسی نبی کا دعویٰ دکھاؤ کہ اس نے کہا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے وحدت الہی کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ ہر نبی کے کلمے کا بنیادی جز، لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل و ذبی اللہ، ہر نبی کے کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ. اور پھر آخر میں فرمایا ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ کتاب میرے ساتھ ہے جو قرآن میں لایا ہوں، کہیں اس میں سے دکھاؤ کوئی دوسرا معبود ثابت ہوتا ہے. وذکر من قبلی، اور جو کتابیں مجھ سے پہلے نازل ہوئیں، کسی کتاب میں توحید سے ہٹ کر کوئی تصور کوئی عقیدہ ہے تو دکھاؤ. نہ کوئی عقلی دلیل ہے اس پر، نہ کوئی نقلی دلیل ہے اس پر، تو تم کون سا مذہب اختیار کیے ہوئے ہو؟ فرمایا بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم مورذون، بلکہ ان میں اکثر وہ ہیں جو حق کو جانتے ہی نہیں، اور محض اپنے ڈھکوسلوں پر اور اپنی تراشی ہوئی باتوں پر حق سے منہ پھیر رہے ہیں. اور یہ بات اس وقت ہی نہیں تھی، آج بھی ہے. اور یہ ذکر تو کافروں کا ہو رہا ہے، بعض کافروں کی عادتیں مسلمانوں نے بھی اپنا لی ہیں، ان میں یہ عادت بھی ہے کہ چھوٹے 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 فرقے بن گئے ہیں مسلمانوں میں. حالانکہ یہ کوئی فرقوں کی تقسیم نہیں تھی، جہاں اصول کا اختلاف آ جاتا ہے وہاں فرقہ نہیں ہوتا، وہ الگ مذہب بن جاتا ہے، وہ اسلام نہیں رہتا جہاں اصول میں فرق آ جائے، اللہ کی توحید کے عقیدے میں فرق آ جائے، نبی کی نبوت کے عقیدے میں فرق آ جائے، قرآن کے کتاب اللہ ہونے کے عقیدے میں فرق آ جائے، آخرت کے عقیدے میں فرق آ جائے، فرشتوں کے عقیدے بارے جو عقیدہ ہے اس میں فرق آ جائے. یہ جو ضروریات دین جنہیں کہتے ہیں، پانچ چھ باتیں ہیں جو بنیاد ہیں دین کی، اگر ان میں اختلاف آ جائے تو پھر ایک فرقہ حق پر ہے اور وہ مسلمان ہے، دوسرا حق پر نہیں ہے وہ مسلمان ہے، تو وہ تو فرقہ نہ ہوا، وہ تو الگ مذہب ہو گیا، علیحدہ دین ہو گیا، وہ باطل ہو لیکن وہ تو الگ ہو گیا. فرقے وہ ہیں جن کا اصول پر کوئی اختلاف نہیں، فروعات میں ان کی تشریحات میں تفصیلات میں اختلاف ہے، تو فروعات کے اختلاف سے کوئی فرقہ نہیں بنتا، سب مسلمان. مثلا اہل حدیث حضرات آمین بالجہر کہتے ہیں، تکبیر پہ رفع یدین ہر تکبیر پہ کرتے ہیں، تو آمین کہنے کا حکم موجود ہے، رفع یدین ناس اٹھانے کا حکم موجود ہے. ہر مکتب فکر اگر ہر تکبیر پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تو تکبیر اولی پر پہلی تکبیر پر تو ہر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے. تو یہ فرق تو تشریح کا ہے کہ صرف ایک تکبیر پر ہاتھ اٹھانا کافی ہے یا ہر تکبیر پر اٹھایا جائے. اصول ہے کہ تکبیر پر ہاتھ اٹھایا جائے گا, اس میں تو کسی کو کوئی اختلاف اس کی تشریح میں ہے. آمین کہنے کا حکم ہے, ثابت ہے. خود پڑھ رہے ہوں تو بھی آمین کہیں گے, امام سورت فاتحہ ختم کرے گا تب بھی آمین کہیں گے, یہ حکم موجود ہے اور سارے کہتے ہیں. اب اس کی تشریحات جو ہیں ان میں فرق ہے. کوئی کہتا ہے دل میں کہنا چاہیے, دوسرا کہتا ہے بلند آواز میں کہنا چاہیے. تو یہ فرقہ بندی تو نہ ہوئی, بات اصول کی تو ایک ہے. سب آمین تو کہتے ہیں, آمین کہنا سب کے لیے ضروری ہے اور سب کہتے بھی ہیں. تو یہ جو ہم نے فرقے بنا لیے ہیں کھینچا تانی میں, یہ فرقے نہیں ہیں. یہ دیوبندی بریلوی اور اہل حدیث اور مقلد غیر مقلد اور شافی مالکی حنفی, یہ فرقے نہیں ہیں. یہ بات ایک ہی ہے, اصول کے سب پابند ہیں, فروعات میں علاج ہے, فرق ہے. تو کیا فرق پڑتا ہے اس. لیکن یہ صورتحال تب ہو کہ جب ہمارا مقصد دین ہو. جب ہمارا مقصد دھڑے بندی ہو تو پھر یہ بھی فرقے بن جاتے ہیں, پھر مسجدیں بھی تقسیم ہو جاتی ہیں. یہ اہل حدیثوں کی ہے, یہ بریلویوں کی ہے, یہ دیوبندیوں کی. اکابر بھی بٹ جاتے ہیں, فلاں بزرگ دیوبندیوں کا ہے میں اس کی عزت نہیں کرتا, فلاں بریلویوں کا ہے میں اس کو نہیں مانتا. یہ پھر اس طرح شروع ہو جاتا ہے. اور کوئی یہ تک نہیں سوچتا کہ یہ بریلی اور دیوبند تو دو مدرسے ہیں جن کو ایک صدی لگ بھگ گزری ہے, 10-20 سال اوپر ہو گئے ہوں گے. اسلام کو 1450 سال گزر گئے ہیں. بریلی اور دیوبند میں جب مدرسے نہیں تھے پھر مسلمان کیا تھے؟ جب دیوبندی بریلوی تو تب بنے جب دیوبند میں مدرسہ بنا تو وہاں دیوبندی بنے. دیوبندی سے مطلب ہے دیوبند کا پڑا ہوا, بریلوی سے مطلب ہے بریلی کا پڑا ہوا. تو جنہوں نے دیوبند بریلی دیکھا ہی نہیں وہ بھی سوٹا لیے پھرتے ہیں. اب علی گڑھ یونیورسٹی تھی, آج تک جو علی گڑھ سے پڑھے تھے وہ علیگ لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ. جو علی گڑھ نہیں گئے کبھی کسی نے علیگ لکھا؟ لاہور گورنمنٹ کالج کو پڑھے لکھوں کو راویان کہتے ہیں. جو لاہور کالج کا نہیں پڑھا وہ اپنے نام کے ساتھ راویان لکھتا ہے؟ نہیں لکھتا. اس نے وہ کالج دیکھ کے اسے کیا ضرورت. آئیے ہمارے سکول کے پڑھے ہوئے سارے اپنے نام کے ساتھ سکارین لکھتے ہیں, جو یہاں آئے ہی نہیں اسے لکھنے کی کیا ضرورت. تو یہ تو مختلف سوٹے لے کر بندے کھڑے ہوئے ہیں, دیوبندی بریلوی بنے ہوئے ہیں اور فرقے بنا لیے. یہ فرقے نہیں ہیں, ان میں تشریحات میں اختلاف ہے, ہوا کرتا ہے, فروعات ہیں. فروعات میں اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن فرمایا بل اکثر ہم لا یعلمون الحق, اکثریت کو حق کا ادراک ہی نہیں. فہم و ردون محض منہ اٹھائے پھر رہے ہیں, وہ دھڑے پال رہے ہیں, اپنی اپنی پارٹی بنا لی ہے, دین سے غرض نہیں ہے, اپنی پارٹی کمی میں نہ آئے. حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی مسجد تھی اور عموماً تقسیم ملک سے پہلے دکانیں اکثر ہندوؤں سکھوں کی ہوتی تھی, مسلمان تجارت کی طرف کم توجہ کرتے تھے, خاص کر دیہات میں شہروں میں دکانیں کم ہوتی تھیں مسلمانوں کی انہیں کی. اور وہ جہاں کوئی بیٹھک کسی کی ہوتی, معروف اجتماع ہوتا, اس کے ساتھ کوئی کوٹھا ڈھونڈتے کہ وہاں دکان بنائے. مساجد کے ساتھ عموماً قریب گلی کے پار گلی کے ساتھ دکانیں ہندوؤں کی ہوتی تھیں کہ مسجد میں لوگ دن میں 5 دفعہ آتے ہیں, نزدیک دکانوں کی کچھ تو خریدیں گے, بار بار سامنے سے گزرتے ہیں. تو مسجد کے باہر گلی کے باہر کسی ہندو کی دکان تھی, تو اس مولوی سے لوگوں کا جھگڑا ہو گیا. انہوں نے کہا جی مولوی کو ہٹا دیں گے, دوسرا مولوی ہو. دوسرا لائے, کچھ اس کے ساتھ ہوگا, انہوں نے کہا یہ یہیں پڑھائے گا. اب وہاں دو نمازیں شروع ہو گئیں, ایک نیا مولوی پڑھاتا, اس کے ساتھ لوگ زیادہ ہوتے, تھوڑے پرانے مولوی سب وہ الگ جماعت کرتے, تو ان کی جماعت کم ہوتی ہے تعداد کے اعتبار سے. وہ دو جماعتیں ایک اندر مسجد میں شروع ہو جاتی, دوسرے سین میں کھڑے ہو جاتے. تو اس ہندو نے دیکھا کہ جو میرا دوست تھا مولوی اس کے ساتھ بندے کم ہیں, تو اس نے جب مولوی صاحب فارغ ہو کر اس کے پاس جا بیٹھتے تھے گب, اس کے پاس جا بیٹھے تو وہ کہنے لگا کہ مولانا ہم گھر کے 20-25 فرد ہیں, کچھ بھائی ہیں میرے, کوئی میرے بیٹے ہیں, کچھ میرے بھتیجے ہیں, کچھ ان کی اولاد ہے, تو ہم 20-25 فرد بن جاتے ہیں, تو ہمیں نہ وضو آتا ہے نہ نماز آتی ہے, لیکن اگر آپ کہیں تو جب آپ کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اور آپ کی پال تو بڑی ہو جائے گی دوسروں سے, کیونکہ ہم جب آپ کو دیکھتے ہیں تو دوسرے مولوی کے پیچھے پال لمبی ہوتی ہے, آپ کی پال کم ہوتی ہے, تو ہم اگر اجازت دیں تو آپ کی پال تو بڑی کر دیں گے. تو آج کل لوگوں کا وہ عالم ہے, اور قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگ پال بڑھاتے رہتے ہیں, دین تلاش نہیں کرتے کہ حق کیا ہے. لا یعلمون الحق, حق کو نہیں جانتے. فم و رضون, حق سے منہ پھیر کر اپنی دھڑبندی, اس میں دین میں بھی مذہب میں بھی لوگوں نے اپنی اپنی دھڑیں بنا لی ہیں اور دھڑ پالتے رہتے ہیں. اور یہ بات تو کفار کی ہو رہی تھی کہ انہوں نے اپنی اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں اور حق کو نہیں سمجھتے اور اپنی اپنی پارٹی کی تائید کرتے رہتے ہیں. لیکن آج کے دور کی مصیبت اور بدبختی یہ ہے کہ اب یہ چیز مسلمانوں میں بھی آ گئی ہے, اور ہر ایک نے اپنا اپنا ایک فرقہ بنا لیا. اور بڑی عجیب بات ہے, سب سے عجیب بات یہ ہے کہ جس دھڑے یا جس پارٹی میں کہتے ہیں یہ ناجی ہے, باقی ساری دوستی ہے, باقی مسلمانوں کو بھی ناجی نہیں مانتے. یہ عجیب بات ہے. تو یہ قرآن کے نزدیک جہالت ہے. لا یعلمون الحق, کا جاہل ہیں, حق کو جانتے نہیں ہیں. فہم مورزون, اور منہ پھیرے پھر رہے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے نبی ہم نے بھیجے ہیں, دیکھیں تکمیل نبوت اس آیت سے بھی ظاہر ہے. یہاں یہ تو فرمایا آپ سے پہلے ہم نے جتنے نبی بھیجے, یہ نہیں فرمایا آپ کے بعد بھی جو نبی آئے گا. اگر نبوت بعد میں بھی ہوتی تو یہاں یہ ارشاد ہوتا کہ جو نبی آپ سے پہلے آئے ہیں یا جو نبی آپ سے بعد آئے گا سب یہ بات کہیں گے. بعد کا ذکر نہیں ہے, جتنے نبی آنے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ چکے, آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء تشریف لا چکے. وہ مارسلنا من قبلک من رسول, آپ سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے یہی وحی ان پر کی گئی. الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون, یہی وحی ان پر کی گئی کہ میرے علاوہ, میری ذات کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے, لہذا سب صرف میری ہی عبادت کرو, مجھے کو معبود برحق مانو, مجھے کو اپنا حاجت روا مشکل کشا مانو, مجھے سے سب کچھ مانگو, ساری گزارشات میری بارگاہ میں پیش کرو, ساری بڑائیاں میری بیان کرو, رکوع و سجود میری بارگاہ میں کرو. اور جتنے رسول, جتنے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے سب نے یہی کہا, جس امر پہ تمام انبیاء متفق ہیں. اب اس میں کسی مزید جستجو کی بات باقی رہ جاتی ہے؟ یعنی جتنے نبی آئے وہ اس بات پہ متفق تھے. یہاں ضمناً ایک بات کر دوں کہ ہمیں بڑا یہ مسئلہ ہوتا ہے, اور آج کل تو بڑا اس پہ کی جاتی ہے کہ یہ رواج تھا اس دور کا, جس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اس دور کا رواج تھا کہ ہر شریف بندہ داڑھی رکھ لیتا تھا, اور بڑی دیر تک عیسائیوں میں بھی رہا, یہ جارج پنجم تک تو بادشاہ تک نے بھی داڑھی رکھی ہوئی تھی. تو یہ داڑھی رکھنا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے, اس وقت کا ایک رواج تھا, بعد کا نہیں رہا تو کیا ہوا. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جب حضور مبعوث ہوئے رواج تھا, لیکن جب آدم علیہ السلام مبعوث ہوئے تب بھی رواج تھا, ان سے پہلے تو کوئی تھا ہی نہیں, رواج کس کا تھا. پھر آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم تک ایک نبی ثابت کر دو کہ وہ کلین شیو تھا. تمام انبیاء نے رکھی. کیا یہ اتنا مضبوط رواج تھا کہ 124,000 یا کم و بیش نبی رسول اولی العزم گزر گئے سب نے داڑھی رکھی؟ یہ سارا رواج ہی تھا, اور وہ رواج جسے تمام انبیاء نے اپنایا, ہم کیوں نہ اپنائیں؟ اگر رواج ہی ہے تو جس رواج پر اللہ کے سارے نبی اور رسول گزر گئے وہ ہم کیوں نہ اپنائیں؟ تو ہمیں کیا نبیوں کو چھوڑ کر کفار کا رواج ہی اپنانا ہے؟ وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ. فرماتے ہیں دیکھو ان کی عقل دیکھو, کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے, پھر اللہ رحمان کی اولاد ہے, سبحانہ وہ تو پاک ہے, چیزوں سے بے وقوف ہو جاہل ہو, کوئی کرنے کی بات کرو. وقال اتخذ الرحمن ولدا, وہ الرحمن ہے, کوئی اس کے برابر دوسرا رحم کرنے والا نہیں ہے. اور تم کہتے ہو اس کی اولاد ہے, اگر اس کی اولاد ہوتی تو پھر وہ بھی الرحمن ہوتی نا, وہ بھی الہ ہوتی. تو اس کے علاوہ تو کائنات میں نہ کوئی الہ ہے نہ کوئی مخلوق. کو الرحمن سے مراد یہ ہے کہ ہر ذرے کو جو وجود بخشا, جو رزق دے رہا ہے, جو پال رہا ہے, اس کی رحمانیت ہے. حتیٰ کہ کافر و مشرک کو وجود بخشنا, پیدا کرنا, انسانی خصوصیات دینا, روزی دینا, اولاد دینا, یہ اس کی رحمانیت. تو اس کے علاوہ تو کوئی رحمان نہیں ہے جو کسی ایک ذرے کی تخلیق کرے یا اسے رزق دے یا اسے پالے. تو پھر اولاد کیسے ہو گئی اس کی؟ اگر اس کی اولاد ہوتی تو وہ بھی الرحمان ہوتی, پھر وہ اکیلا الرحمان نہ ہوتا, وہ بھی الہ ہوتی, معبود ہوتی, معبود کی اولاد بھی تو معبود ہوتی. سبحانہ وہ ان چیزوں سے پاک ہے, بہت بلند تر ہے ان چیزوں سے. بل عباد مکرمون, بلکہ جتنی مخلوق ہے مقرب فرشتے بھی اس کے اطاعت گزار بندے ہیں, انبیاء و رسل بھی اس کی بارگاہ میں اطاعت گزار بندے ہیں. لا یسبقونہ بالقول, اس کی بات سے بڑھ نہیں سکتے, جو وہ فرما دے اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے, اس پر اپنی بات نہیں بڑھا سکتے. بلکہ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ, سب اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں, سب اس کے بندے ہیں. اور جتنا کوئی مقرب ہوتا ہے اتنا وہ مطیع اور فرما بردار ہوتا چلا جاتا ہے, اس کا حکم سنتے اور بجا لاتے ہیں, کوئی رائے نہیں دیتا, کوئی لب کشائی نہیں کرتا. کہاں برابری کی بات جو تم کہتے ہو؟ یعلم ما بین ایدیہم ما خلفہم, ان کے آگے پیچھے جو کچھ ہے ذرا ذرا بات سے اللہ کریم آگاہ ہے. جو ان سے پہلے ہو چکا, جو ان کے بعد ہوگا, جو انہوں نے کیا, جو ان سے رہ گیا, ہر بات سے اللہ کریم باخبر ہے. اور اس کے مقربین فرشتے ہوں, رسول ہوں, انبیاء ہوں, اولیاء ہوں, اہل اللہ ہوں, لا یشفعون, کسی کی سفارش بھی نہیں کرتے, کسی کے لیے لب کشائی نہیں کرتے. الا لمن ارتضا, ہاں ان لوگوں کی سفارش کریں گے جن کی سفارش کے لیے اللہ نے اجازت دی. یعنی ایمان والوں کی سفارش کریں گے، کافروں کو ان کی سفارش بھی خوش نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کافر کی سفارش بھی نہیں کریں گے، اس کی اللہ نے اجازت نہیں. یہ کفار و مشرکین جو انبیاء کے بت بنا لیتے ہیں، اولیاء کے بت بنا لیتے ہیں، صلحاء کے بت بنا لیتے ہیں، فرشتوں کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک ہماری سفارش کریں گے. اللہ لیقربونا عند اللہ زلفا الی اللہ زلفا، کہ اللہ کا ہمیں تقرب عطا فرمایا، وہاں کوئی لب کشائی نہیں کرے گا، کفار کے لیے کوئی لب کشائی نہیں کرے گا. میرے مقرب بندے، میرے انبیاء، میرے فرشتے، میری مقرب چیزیں، میری عبادت تک، نماز، روزہ، تلاوت قرآن، یہ چیزیں ساری سفارش کریں گی، لیکن اس کی کریں گی جس کی اللہ نے اجازت دی، یعنی مومن کی. کافر کی سفارش بھی کوئی نہیں کرے گا. وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور ہما وقت اس کی خشیت سے لرزاں ترساں رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں. جتنا قرب جس کو نصیب ہوتا ہے، اتنا زیادہ مؤدب ہو جاتا ہے، اور اپنے افکار، زبان، اپنے کردار کو اتنا قابو میں کر لیتا ہے، اور اتنا زیادہ ڈرتا ہے. گویا خشیت الہی کے لیے عبادت الہی ضروری ہے. عبادت الہی سے، ذکر الہی سے، تلاوت سے، عبادات سے، حلال کمانے، حلال کھانے سے، یہ زندگی کو عبادت میں ڈھال لینے سے قرب نصیب ہوتا ہے. اور جتنا قرب نصیب ہوتا ہے، اتنا خشوع و خضوع نصیب ہوتا ہے، خشیت الہی نصیب ہوتی ہے. اب ہم من خشیت ہی مشفقون، وہ تو ہمیشہ اس کی خشیت، اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں، اس کی خشیت ان میں آ جاتی ہے. تو گویا حصول خشیت کا شرط کی شرط عبادت ہے، اور جب عبادت مقبول ہوتی ہے تو قرب الہی نصیب ہوتا ہے. تو جتنا قرب نصیب ہوتا ہے، اتنی خشیت نصیب ہوتی ہے. لَن يَقُل مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ. تم تو کہتے ہو میں یہ نبی کا بیٹا، یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ نبی، میں اس کی پوجا کرتا ہوں، لیکن اللہ کا نبی اگر یہ کہہ دے، انتہائی قرب، ساری مخلوق میں سب سے زیادہ قرب نبی کو نصیب ہوتا ہے، اور ان میں پھر اپنے اپنے درجات ہیں، کسی کو براہ راست کلام نصیب ہوا، وہی الہی سب انبیاء کو نصیب ہوئی، کتابیں ان پر نازل کی گئیں، اور مقربان بارگاہ سے. لیکن اگر کوئی مقربان بارگاہ سے بھی یہ نعرہ مار دے کہ میں معبود ہوں، میری عبادت کرو، فنجزی ہے جہنم، اللہ اسے بھی دوزخ میں ڈال دے. یعنی امر محال کی مثال دی گئی کہ اللہ کے مقربین سے یہ محال ہے کہ وہ کہیں میری عبادت کرو، لیکن تم جو کرتے ہو اور کہتے ہو ہمیں انہوں نے کہا ہے میری عبادت کرو، جھوٹ بولتے ہو. اللہ ایسا قادر ہے کہ یہ محال ہے کہ کوئی اس کا مقرب کہے اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو، لیکن اگر ایسا کہے تو اللہ قادر ہے اسے بھی جہنم میں بھیج دے. تم کس کھیت کی مولی ہو جو تم غیر اللہ کی عبادت پہ لگے ہوئے ہو؟ کذالک نجزی الظالمین، چونکہ یہ ظلم ہے اور ظالموں کی سزا جہنم ہے. تو یہ سوچو، اللہ کو واحد لا شریک مانو، اور اللہ کو ویسا مانو جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منواتے ہیں. ساری زندگی اسی میں نہ رہو کہ جو میں نے سنا مان لیا، یہ مسلمانی کافی ہے. یہ سوچو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اللہ کو ماننے کا حکم دیا. اور ہمارے فقہا نے تشریح کر دی ہے کہ بچے کو جب اللہ کا تصور دو تو اسے سمجھاؤ کہ میں اس اللہ کو مانتا ہوں، اور ویسا مانتا ہوں جو اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت عبداللہ کے فرزند تھے جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے جس اللہ کو جیسا وہ منواتے ہیں میں اسی اللہ کو ویسا مانتا ہوں اپنی طرف سے ایک تصور گھڑ لینا کافی نہیں ہے اس کی ذات اس کی صفات کے بارے وہ عقیدہ ضروری ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا وآخر دعوانا ان الحمدللہ العالمین
اللہ 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 اللہ
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے